اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے. بلا تعطل اپنے موضوع سے آغاز کرتا ہوں. کلام کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا مرتبہ, توجہ سے سنیے گا, ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. انسان کا مرتبہ, انسان کا درجہ, انسان کی حیثیت کسی اور شے سے نہیں ہے مگر کہ اس کے ہدف سے ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس قدر انسان کا ہدف بلند ہوتا چلا جائے گا اسی قدر انسان کی حیثیت بلند ہوتی چلی جائے گی. جس قدر انسان کا ہدف عالی ہوتا چلا جائے گا اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا. اچھا, جب ہم اس مرتبے کی بات کرتے ہیں تو اس مرتبے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا دنیا میں مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا, یہ مراد نہیں ہے. مرتبہ بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک جو مدارج ہیں, جو مراتب ہیں, وہ بلند ہوتے چلے جائیں گے, وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ممکن ہے کہ اس دنیا کے معیار کوئی اور ہو, ممکن ہے کہ کسی جگہ پر معیار کثرت اولاد ہو. سورہ تکاثر میں جب پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں پر خداوند عالم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کثرت گرائی نے, تمہیں کثرت طلبی نے, تمہیں زیادہ طلبی نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے, تم نے اپنی قبروں میں جا کر سکونت اختیار کی, اپنی قبروں کی زیارت کی. وہاں پر تکاثر سے مراد مال نہیں ہے. کسی کے پاس اگر پیسہ زیادہ ہے تو تکاثر سے مراد وہ نہیں. اگر شان نزول کو دیکھیں تو اس وقت عرب اس بات کے اوپر فخر کیا کرتے تھے, مباہات کیا کرتے تھے کہ ہماری اولاد زیادہ ہے. اولاد زیادہ ہونے کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے. خداوند عالم نے کہا کہ یہی جو کثرت ہے اس نے تمہیں ہلاک کر دی. حتی زرتم المقابر, بعض اور دوسری تفسیروں میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پر تکاثر سے مراد یہ جو الہاکم التکاثر ہے یہ قبروں کی زیادتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ جب قبروں کو گنا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا دیکھو ہماری قبریں زیادہ ہیں, بس یہ فخر و مباہات کا باعث بنا کہ ہماری تعداد زیادہ, ہماری آبادی زیادہ, ہماری کثرت زیادہ, ہم لوگ زیادہ, ہم افراد زیادہ. تو بس ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر مال ہی ہو. الہاکم التکاثر کے کثرت گرائی نے تمہیں ہلاک کر دیا, تمہیں خداوند عالم سے دور کر دیا. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے مرتبے, انسان کے مدارج, انسان کی جو خداوند عالم کے نزدیک اس کی منزلت ہے وہ اس کے ہدف کے ذریعے سے. جس قدر ہدف بلند تر ہوتا چلا جائے گا, جس قدر ہدف بہتر ہوتا چلا جائے گا, جس قدر ہدف سلیم تر ہوتا چلا جائے گا اس قدر اس کے مرتبے کو پروردگار بڑھاتا چلا جائے گا. ہم نے دیکھا کل آپ کو مثال دی حزب اللہ کس قدر پروردگار نے اس کو عزت عطا کی, شیخ عیسیٰ قاسم کس قدر پروردگار نے ان کو عزت عطا کی, عبد المالک حوثی خداوند عالم نے
किस कदर उनको इज्जत अता की है। क्यों? क्योंकि उनका हदफ, उन्होंने हुसैन के हदफ के करीब, चूंकि उनका हदफ सलीम तर, चूंकि उनका हदफ बुलंद तर, वो ये सिर्फ ये नहीं सोचते कि मुझे अपने खानदान की फिक्र होनी चाहिए, वो जो मासूम का हदफ वही उनका हदफ, मासूम का हदफ पूरी कायनात की हिदायत, हर इंसान की हिदायत, हर वो शख्स के जो इंसान कहलाने के काबिल है, कि जिसको खुदावंद आलम ने फितरत इस्लाम पर खल्क किया, मासूम की जिम्मेदारी कि उसकी हिदायत करें। हमने देखा शेख ज़रज़की ने ये काम किया, खुदावंद आलम ने इज्जत अता की, खुदावंद आलम ने कितना मर्तबा अता किया। वो हदफ जिस कदर बुलंद होता चला जाएगा, उस कदर उसका मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। जिस कदर इंसान का हदफ बेहतर होता चला जाएगा, सलीम तर होता चला जाएगा, खुदावंद आलम उसको हुसैन के करीब कर लेगा। कूफा वालों ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा ना, तो सिर्फ इस वजह से नहीं लिखा था कि वो हुसैन से मोहब्बत करते थे। तवज्जो से सुनिएगा, एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सबके सब ऐसे नहीं थे कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, सबके सब ऐसे नहीं थे कि जिनका हदफ हुसैन, सबके सब ऐसे नहीं थे कि जिनका हदफ अदालत, सबके सब ऐसे नहीं थे, चूंकि हम भी एक हुसैन के मुंतजर हैं, चूंकि हम भी एक इमाम के मुंतजर हैं, हम भी अपने वक्त के हुज्जत के मुंतजर हैं। मुझे पता तो हो कि मैं उनका इंतजार क्यों करूं, मुझे पता तो हो कि मैं अपने हदफ को किस तरह से उनके हदफ के करीब कर लूं, जिस तरह से कूफा वाले मुंतजर थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, कह मौला आप तशरीफ ले आइए, ऐसा है कि नहीं भाई? 12,000 खतूत बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी रिवायत करते हैं कि 12,000 खतूत कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखे, कि जो रिवायत के मुताबिक 18,000 खतूत तक गए, 18,000 खतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखे गए। सबका सबका हदफ क्या यही था कि जो हुसैन का हदफ, सबने उसी हदफ के लिए इमाम हुसैन को खत लिखा? क्या आया सबके सब इसी वजह से इमाम हुसैन को अल अजल कह रहे थे कि मौला आप कूफे तशरीफ ले आइए, हम आपकी नुसरत करेंगे? ऐसा नहीं है। जब मौला करबला पहुंचे हैं तो बहुत सारे ऐसे अफराद, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे खत लिखने वाले कि जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिख के बुलाया कि मौला आपकी जुन्दुन मुजन्नदुन, के आपकी फौज तैयार हो चुकी है, तशरीफ ले, हम आपकी फौज का हिस्सा, हम आपकी फौज में आना चाहते हैं, आप तशरीफ ले। लेकिन किस तरह के लोग थे कि उनमें से एक शबस इब्ने रबीई का नाम लिया जाता है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल होने के बाद कूफा में एक तशक्कुर की मस्जिद बनवाई कि हुसैन कत्ल हो गए। ये वो शख्स के जिसने इमाम हुसैन को खत लिखा, शबस खत लिख के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाता है, कलिमात लिखता है अपने खत में, जुन्दुन मुजन्नदुन, के मौला आपकी फौज तैयार हो गई है, आप तशरीफ ले। जब करबला का वाकया हो गया, तवज्जो से सुनिएगा, इंसान का हदफ उसको कहां ले जाता है। जब करबला का वाकया हो गया, इमाम अली मकाम शहीद हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, तो कूफा में आकर एक मस्जिद अपने पैसे से तामीर करवाता है और वहां पर तशक्कुर अदा किया जाता है, शुक्राना पढ़ा जाता है कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया। ये कैसा हदफ लेके इमाम हुसैन को खत लिख रहा था? इसने कौन सा हदफ पकड़ा कि जिसके नतीजे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिख? कुछ तो हदफ था ना इसका, कुछ तो वजह थी कि जिसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम को खत लिखा। बजार इब्ने अबहर मारूफ एक शख्स के जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा, यजीद इब्ने हारिस इब्ने यजीद मारूफ के जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा, ये सारे तारीख तबरी के अंदर और मुतअद्दिद और मकतल की किताबों के अंदर इनके नाम मौजूद हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा। जब इमाम अली मकाम करबला पहुंचे हैं तो उमर इब्ने साद के सामने इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ यजीद इब्ने हारिस इब्ने यजीद, क्या है तुमने मुझे खत लिख के नहीं बुलाया? क्या है तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? जब यजीद इब्ने हारिस ने इमाम अलैहिस्सलाम का यह सवाल देखा,
या सवाल सुना तो साथ ही पिछले साथ की तरफ चेहरा करके देख कहता है कि मैंने हुसैन को कोई खत नहीं लिखा। इमाम के चेहरे के सामने, इमाम के सवाल के सामने कहता है कि मौला जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं कह रहे, वो कलिमात मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता इमाम अली मकाम के लिए, कि इमाम गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं कह रहे। ये बजार इबन अबहर, यजीद इबन हारिस, ये सारे के सारे इमाम अली सलाम को खत लिखते हैं, खत लिख के बुलाया, मौला तशरीफ ले आए, जुंदुन मुजन्नदुन आपका लश्कर तैयार, आपका लश्कर बिल्कुल आमादा, आप जैसे तशरीफ लाएंगे हम आपकी नुसरत करेंगे। माजरा क्या था? माजरा हदफ का था, उनके हदफ ने उनको पस्त कर दिया। जाहिरन देखने में हुसैन इब्ने अली को खत लिख के बुला रहे हैं कि हम आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं, लेकिन उस खत के पीछे जो हदफ था वो पस्त था, वो हदफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हदफ के साथ साजगार नहीं था। मुझे करबला बताती है कि तुम्हें हदफ क्या रखना है कि जब तुम अल अजल कहो तो तुम मौला को पुकार क्यों रहे हो? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा में दाखिल हुआ और बहुत सारे ऐसे लोग के जो इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दम भरते थे उनको वरगलाना शुरू किया। कहते हैं तीन तरीकों से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सबके जहनों पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले रवानी नफ्सियाती टॉर्चर, लोगों को बुलाता था, उनके सामने एक शख्स को कत्ल करता था और कहता था कि जिसने हुसैन इब्न अली का साथ दिया उसका यह हाल होगा। सबके लोग मुस्लिम इब्न अकील को छोड़कर चले गए। हदफ इंसान के मर्तबे को बुलंद करता है, तवज्जो से सुनिएगा। नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर करता था, किसी एक शख्स के घर को जला दिया, किसी एक घर की फसलों को, उसके उसकी जमीन को जला दिया और जलाने के बाद कहा कि देखो जो भी हुसैन इब्न अली का साथ देगा उसका यह हाल होगा। अब जब लोगों ने देखा कि जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दम भरता है अगर उसने इमाम अलैहिस्सलाम का साथ दिया तो उसका यह हाल होगा, सबके सब पीछे हट गए। किसी के बच्चे को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद जिंदानी कर लिया कि देखो अगर कोई भी शख्स हुसैन इब्न अली का साथ देगा तो उसके बच्चों को अगवा कर लेंगे, उसके घर को जमीन के साथ मिला देंगे, उसके घर को तबाह बर्बाद कर देंगे। लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना छोड़ दिया। वो हदफ के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था उस हदफ के साथ चूंकि साजगार नहीं हो सके, वो हदफ उनको पस्ती में ले गया। मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि जब सद्दाम ने ईरान पे अटैक किया तो कुछ या इस मौके पर या फिर जब वहां पर इनकलाब की बात हुई और सबने करबला से इनकलाब शुरू किया और सद्दाम की फौजों ने करबला पर हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे अटैक कर दिया तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तार करने के नतीजे में एक जवानों के ग्रोह को सद्दाम के सामने ले आए। सद्दाम का दामाद ने उन सबसे सवाल किया कि बताओ तुम लोग किसके मानने वाले हो, किसको अपना इमाम मानते हो, तुम हुसैन इब्न अली को अपना इमाम मानते हो या सद्दाम हुसैन को? कहते हैं एक जवान खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर कहा कि मैं हुसैन इब्न अली को अपना इमाम मानता हूं। कहते हैं जब उसने खड़े होकर कहा कि मैं हुसैन इब्न अली को अपना इमाम मानता हूं उसने उसको गोली मार के कत्ल कर दिया। कहा कि कोई और है कि जो हुसैन इब्न अली को, इमाम अलैहिस्सलाम को, इमाम अली मकाम को, सईदुल शहदा को अपना इमाम मानता हो? कहते हैं एक और जवान वहां पर खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहा कि मैं भी हुसैन इब्न अली को अपना इमाम मानता हूं। कहते हैं उसने उसको भी गोली मार के वहां पर कत्ल कर दी। जब इन दोनों को कत्ल कर दिया फिर उसने दोबारा से सदा दी, बुलाया खुद सद्दाम के दामाद ने, कहा कि है कोई और के जो इमाम हुसैन को अपना इमाम मानता हो, है कोई के जो सद्दाम की इमामत का मुनकर हो? उसके बाद कोई और खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। ये तीन दोस्त थे कि जिनमें से दो को कत्ल कर दिया गया, एक बच गया। ख्वाब में देखता है कि इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है जन्नत में और वो जिसको बाद में कत्ल किया था वो इमाम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पहलू में मौजूद है और दूसरा दूर है।
کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آپ نے اس دوسرے کو کیوں پہلو میں اپنے رکھا جگہ دی, اور وہ جو پہلا تھا اس کو اپنے پہلو میں جگہ نہیں دی, جبکہ اس نے بھی آپ کی امامت کا اقرار کیا, جبکہ اس نے بھی آپ کی امامت کا دم بھر آپ سے محبت کے کہا, تبھی تو وہ قتل ہوا, تو پھر کیوں آپ نے اس کو اپنے پہلو میں جگہ نہیں دی؟ کہتے ہیں کہ جب پہلے کو قتل کیا تھا تو اس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا, لیکن جب دوسرے نے کہا کہ میں حسین ابن علی کو اپنا امام مانتا ہوں, اس کو اپنے انجام کا پتہ تھا, پھر بھی کھڑا ہو گیا. اس کو پتہ تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, پھر بھی امام علیہ السلام کی محبت کے اندر وہاں پر کھڑا ہو گیا. کس قدر کوفیوں نے خط لکھے ان پست اہداف کے ساتھ, کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین ابن علی کو, امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا. دوسرا طریقہ, اس نے القابات سے نوازنا شروع کیا, اس نے بہت سارے جو قبائل تھے ان کے سرداروں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو القابات دینے شروع کیے, ان کو منصب دینے شروع کیے, اور وہ جو کہ اپنے قبائل کے سردار تھے وہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے, تو وہ جو قبیلے والے تھے چونکہ ان کا سردار امام حسین کو چھوڑ چکا تھا, انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا. کس ہدف کے ساتھ خط لکھ رہے ہیں ضروری ہے. میں کس ہدف کے ساتھ عریضہ لکھتا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے. میں عریضے میں کیا لکھتا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے. مسجد جمکران میں بہت سارے مومنین آتے ہیں نا, جو پیچھے ایک علامتی سا کنواں انہوں نے بنایا, کیا وہاں پر عریضہ لکھ کر امام علیہ السلام کے سپرد کر دیں, جبکہ وہ ہر جگہ پہ سنتے ہیں. میرا تو اعتقاد ہے, بلکہ تشیعوں کا اعتقاد ہے, کہ اہل بیت علیہم السلام آپ جہاں پر جو نیت کرتے ہیں وہ آپ کی بات سنتے ہیں, وہ مشکل کشا ہیں. جب بھی مجھے کوئی مشکل ہے میں ان سے توسل کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی جگہ پر جانے کی ضرورت, صرف یہ کہ میں خلوص نیت سے حسین کو پکار لوں. وہ سنتے ہیں, وہ مشکلوں کو حل کرتے ہیں. اہل بیت علیہم السلام خداوند عالم کے حکم سے بإذن اللہ انسان کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں, ان کی ہدایت کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن کس طرح سے وہ اپنے سرداروں کے پیچھے لکھے, کیا ہدف تھا ان کے پیچھے, وہ جو عریضہ لکھا انہوں نے امام علیہ السلام کو, سب کے سب امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. ہدف انسان کے مرتبوں کو بلند یا پست کرتا ہے. میں عریضے میں کیا لکھ رہا ہوں یہ میری قسمت بنا رہا ہے. میں عریضے میں کیا لکھ کر امام علیہ السلام سے کیا تقاضا کر رہا ہوں وہی میرا ہدف ہے, وہی میرا مقصد ہے. اسی کی خاطر میں زندگی گزار رہا ہوں, اسی کی خاطر میں سانسیں لے رہا ہوں. اگر میں عریضے میں یہ لکھنا بھول گیا کہ اے حسین میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں, تو سمجھ لیں کہ میرا ہدف کوئی اور ہے, امام نہیں ہے. اگر میں اپنی دعا میں یہ بھول گیا کہ مولا میرے پاس سب کچھ ہے مجھے آپ سے آپ کی ضرورت ہے, تو سمجھ لیں کہ میرا ہدف کوئی اور ہے, میرا ہدف وہ نہیں ہے کہ جو امام علی مقام کا ہے. تیسرا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے عبید اللہ ابن زیاد نے سب کے ذہنوں کو مخدوش کر دیا. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر, ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. مال سے خریدنا شروع کیا, پیسے دے کے خریدنا شروع کیا, کہا کہ جس کی جو قیمت ہے بتائے, ہم اس کو پیسے دیتے ہیں امام عالی مقام کی نصرت کے لیے نہ جائے. لوگوں کو پیسے دیے, جس قدر جس نے پیسے مانگے ہیں بیت المال کا منہ کھول دیا گیا. میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کون سی سب سے بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل جب باب الکندہ سے باہر آتے ہیں تو تنہا ہے. اس وقت لوگوں کی معیشت کا دار و مدار بیت المال سے تھا, جنگیں تھیں, مال غنیمت, اور خاص طور پہ کوفہ کی تاریخ. پچھلے سال آپ لوگوں کی خدمت میں یہیں پر عرض کی ہے, تکرار کرنے غرض نہیں ہے. کوفہ ایک چھاؤنی ہے نا, वहां पर तमाम फौजियों को जमा किया गया, आहिस्ता आहिस्ता ये शहर बन गया। कूफा पहले शहर नहीं था, एक कदीमी जगह जरूर थी कि जहां पर हजरत नूह का घर भी वहीं पर कूफा में मौजूद। जब आप मस्जिद कूफा की जियारत के लिए जाते हैं तो वहीं पर हजरत नूह का घर भी था। मकाम आपने देखे होंगे, मकाम इब्राहिम वहां पर है, मकाम जिब्राइल वहां पर है, बहुत सारे और मकामात वहां पर हैं, लेकिन वो शहर नहीं बन सका, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। लेकिन कूफा दोबारा से 18 हिजरी में उसको दोबारा से शहर बनाया गया। एक फौजी छावनी के जो एक मरकज में मौजूद है इराक के जहां से हिजाज भी करीब हो और वहां से ईरान और फारस भी करीब हो, इस वजह से कूफा का इंतखाब किया गया। तो कूफा में रहने वालों का ज्यादातर जो दारोमदार था वो बैतुल माल पे था, माल गनीमत जो बैतुल माल में आता था वो अपना हिस्सा वहां पर लेते थे और अपने रोजमर्रा का गुजर बसर किया करते थे। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील उन तमाम लोगों को लेकर दारुल अमारा की तरफ जा रहे थे तो मैं रिवायत आज पढ़ रहा था कि सबके सब को यह कहा जा रहा था कि बैतुल माल से तुम्हारे वजीफे को बंद कर देंगे, बैतुल माल से तुम्हारे जो हकूक है, जो तुम्हारा वजीफा है, जो तुम्हारा माल है, उसको बंद कर देंगे। इक्तसादी परेशानी, तुम्हारे वजीफे को बंद कर देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे। देखो या तो तुम अपने बच्चों का पेट भर लो या इमाम हुसैन की मदद कर लो। जब इस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया उनको, चूंकि वो हदफ नहीं था कि जो हुसैन इब्ने अली का था, इस वजह से मर्तबा गिर गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ दिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील को अकेला छोड़ दिया। जब तक इंसान अपने अहदाफ को बुलंद नहीं करेगा, जब तक इंसान अपने अहदाफ को मासूम के हदफ के करीब नहीं करेगा, खुदावंद आलम उसकी नुसरत नहीं करेगा, खुदावंद आलम उसके इरादों को मजबूती अता नहीं करेगा। खुदा का कानून है, खुदा की सुन्नत है कि परवरदिगार उसकी मदद करता है कि जिसकी वो मदद करे, जो उसकी मदद करे। परवरदिगार की सुन्नतें इस कायनात पर हाकिम है, परवरदिगार के कानून उसूल इस कायनात के प्रिंसिपल्स इस कायनात पर हाकिम है कि जिनसे निकला नहीं जा सकता। कितने ऐसे लोग थे कि जो करबला के बाहर खड़े होकर सारा करबला का वाकया देख रहे हैं और खुदावंद आलम से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार तो अपने हुसैन की खैर कर। कितने ऐसे लोग वहां पर भी मौजूद जो देख रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं। मैं जब तक अपने अहदाफ को मासूम के हदफ के करीब नहीं करूंगा, खुदावंद आलम मेरे मर्तबे को बुलंद नहीं करेगा। जब तक मुझे नहीं पता होगा कि मैं मातम क्यों करता हूं, तब तक खुदावंद आलम मेरे मर्तबे को बुलंद नहीं करेगा। जब तक मुझे नहीं मालूम होगा कि मैं मजलिस अज़ाम में जिक्र सैयदुश्शोहदा क्यों करता हूं, क्यों मैं जिक्र सैयदुश्शोहदा सुनता हूं, क्यों मेरे लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनना जरूरी है, तब तक खुदावंद आलम मर्तबों को बुलंद नहीं करेगा। तब तक खुदावंद आलम मदारिस को बुलंद नहीं करेगा। तब तक खुदावंद आलम बायसे इज्जत व इफ्तिखार नहीं करेगा। मेरे लिए जरूरी है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन आदाब को समझूं, खुद को करबला के करीब कर लूं। मैं कैसे खुद को करबला के करीब करूं, कैसे उन आदाब तक पहुंच जाऊं, सवाल है। मैं किस तरह से अपने आप को इस कदर खालिस कर लूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आदाब के मुताबिक अपने आदाब कर लूं। इसके लिए जरूरी है कि मैं अल्लाह ताला के उन कवानीन को समझूं कि जो इस कायनात के ऊपर हाकिम है, कि जिससे ये कायनात दरगुजर नहीं कर सकती, जिससे ये कायनात मुंह मोड़ नहीं सकती है, कि वो प्रिंसिपल्स के जो परवरदिगार ने इस कायनात के ऊपर हाकिम किए हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। एक दफा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद।
पर हबीबे खुदा پڑے محمد و آل محمد. خداوند عالم کی سنتیں ہیں کہ جو حاکم ہے اس کائنات پہ, خداوند عالم کی سیرت ہے, خداوند عالم کے کچھ اصول ہیں, کچھ پرنسپلز ہیں کہ جو حاکم ہیں اس کائنات پہ, کہ جن سے یہ کائنات, یہ طبیعت, یہ نیچر منہ نہیں موڑ سکتی. ویسا ہوگا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو پچھلے سال ہم لوگوں نے تین قوانین, تین اصول آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ جب تک انسان اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا, خداوند عالم اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا. سورہ رعد میں پروردگار فرماتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ جب تک انسان اپنے اندر تغیر نفسی پیدا نہیں کرے گا تب تک وہ اپنے اہداف کو عالی نہیں کر سکتا, تب تک وہ اپنے اہداف کو امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے قریب نہیں کر سکتا, تب تک وہ اپنے اہداف کو زمانے کے حسین اور زمانے کے امام کے اہداف کے مطابق نہیں کر سکتا. وہ کسی نہ کسی غم میں مبتلا رہے گا, وہ کسی نہ کسی اس دنیاوی مشکل میں مبتلا رہے گا, وہ کسی نہ کسی اس دنیاوی پریشانی کے اندر مبتلا رہے گا کہ یہ دار الابتلاء ہے, کہ ہر کوئی اس میں مبتلا ہے. کوئی انسان اس دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں, کوئی انسان اس دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی ابتلا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, میرے لیے خداوند عالم نے کوئی ابتلا نہیں رکھی, کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک دفعہ اسی دار الابتلاء میں آ کر جب انسان اپنے غم کو بیان کرتا ہے تو اپنی ذات کے غم کو لیتا ہے. جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ مولا آپ کا غم کیا ہے, تو امام اپنے ذات کے غم کی بات نہیں کرتے, امام کا غم یہ ہے کہ لوگ ہدایت پا کے خداوند عالم کی عبادت نہیں کر پا رہے. جب تک انسان اپنے غموں کو, اپنے اہداف کو, اپنی ابتلاءات کو اس کے قریب نہیں کرے گا, ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو سمجھ لے, اپنے اندر تغیر نفسی پیدا کرے, اپنے اندر اس تبدیلی کو پیدا کرے تاکہ خداوند عالم اس تغیر نفسی کے نتیجے میں اس کے اہداف کو معصوم کے اہداف کے قریب کر دیں. خداوند عالم کی سنت ہے کہ جو سورہ آل عمران کی 178 نمبر آیت میں خداوند عالم بیان کرتا ہے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, گمان مت کریں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے, اَنَّمَا نُمْنِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, کہ یہ ان کے لیے خیر ہے کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں, انما نملی لهم ليزدادوا اثما, میں نے ان کو مہلت دی ہے, ہم نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کے اندر زیادتی کریں, ولهم عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. خداوند عالم کی سنت ہے, ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا. خدا کی سنت ہے, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے خدا نے اس کی مدد کی ہے. میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہوں, صرف خداوند عالم سے نصرت کا طلبگار رہوں, یہ کافی نہیں ہے. ان تنصر اللہ, خدا قانون بیان کر رہا ہے کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں کرو گے, یا تم اللہ کی نصرت کرو گے, ینصرکم, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, تمہارے ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا, تمہیں پریشانی سے نکال لے گا, تمہیں مایوسی سے نکال لے گا, تمہیں اپنا عبد بنا دے گا, اپنی عبودیت میں لے آئے گا. یہ سب سنتیں ہم نے کربلا میں جاری ہوتی دیکھی, توجہ سے سنیے گا, یہ ساری سنتیں ہم نے کربلا میں جاری ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی مدد کی ہے تو پروردگار نے ان کی کیسی مدد کی ہے, کس طرح سے ان کے ارادوں کو مضبوطی عطا کی. دو بھائی, ایک کا نام عمر ابن قریظہ اور دوسرے کا نام غالباً محمد ابن قریظہ. محمد ابن قریظہ ابن سعد, بسر سعد کے لشکر میں اور عمر ابن قریظہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں. وہ محمد ابن قریظہ امام علیہ السلام کے پاس آ کر دشنام کرتا ہے، کہتا ہے اے حسین آپ نے میرے بھائی کو ورغلا دیا، اے حسین ابن علی آپ نے میرے بھائی کو ہدایت اور حق سے دور کر دیا. یہاں پر مقتل عجیب ہے کہ سوال وہ امام حسین سے کر رہا ہے لیکن امام حسین جواب نہیں دیتے. جواب کس نے دیا؟ عمر ابن قریظہ نے دیا. کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں حق پر نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں تو میں حق پر نہیں ہوں، تمہیں کیا معلوم کہ اس وقت میں جنت میں موجود ہوں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی، اللہ نے اس کی نصرت کی، اس کے ارادوں کو مضبوطی عطا کر دی. وہ تمام مال و دولت لے کے وہاں پر آ گیا تاکہ اپنے بھائی کو وہاں سے لے جائے، لیکن جب شہادت ملتی ہے عمر ابن قریظہ کو تو امام علی مقام اس کے سرحانے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے عمر لقد كنت بأمر عظيم، تم نے ایک عظیم کام کیا ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. جملہ سنیں گے عمر ابن قریظہ کا، عمر ابن قریظہ کہ جس نے خود کو پہلے ہی بھائی کو بتا دیا کہ میں جنت میں ہوں، امام نے جب کہا کہ اے عمر تمہیں جنت چاہیے مجھے بتاؤ، کہا مولا مجھے جنت نہیں چاہیے، ایک سوال کا جواب دے دیں. اب وفی تو یہ ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند کیا آیا یہ غلام آپ کے ساتھ وفا کر سکا؟ کس قدر عظیم ہدف، کس قدر عظیم مقصد. نہیں کہا اس نے کہ میں مقروض ہوں، نہیں کہا اس نے کہ میرے بیوی بچے ہیں، نہیں کہا اس نے کہ مولا پیچھے میرے میری بیوہ کا اور میرے یتیموں کا خیال رکھنا، کچھ نہیں کہا. پتا ہے کہ جب میں حسین کے ساتھ ہوں میں نے اللہ کی مدد کی ہے، اللہ میری مدد کرے گا، اس سنت پر یقین ہے اس کو، اللہ تعالی کی سنت پر یقین. جب تک مجھے سنت پر یقین نہیں ہوگا میں کیسے خدا بندے عالم کی مدد کروں؟ میں تو جب بھی کرتا چلا جاؤں گا ساتھ ہی پریشان ہوتا چلا جاؤں گا کہ میں نے تو خدا کی بہت مدد کر دی. اوفی تو یبنا رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، اے جگر گوشہ بتول صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ غلام آپ کے ساتھ وفا کر سکا. امام حسین علیہ السلام کا جملہ سنیے، کہتے ہیں اے عمر تو نے ایک عظیم امر انجام دیا ہے، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں حسین جنت میں نہیں جاؤں گا. انت مقدمی فی الجنہ، تو میرے سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. یقین ہے اس سنت کے اوپر، یقین ہے اللہ تعالی کی سنت پر، یقین ہے پروردگار کے اس وعدے پر، یقین ہے کربلا پر، یقین ہے اس ذکر پر، یقین ہے ہدف امام حسین پر، یقین ہے اس چیز کا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف میرا مقصد حیات ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہے کہ جو مجھے اس جنت کی طرف لے جائے گا کہ جو جنت عام نہیں حسین کی جنت ہوگی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ضروری ہے انسان یقین پیدا کرے ان سنتوں کے اوپر. لیکن جہاں پر ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب انسان ان سنتوں پر یقین پیدا کر لے، چونکہ چاہتے ہیں کہ ان سنتوں کا تذکرہ ہم لوگ انشاءاللہ کہ جو کربلا کے اندر جاری ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں، تو جتنے شبہات اس کے پیدا ہو سکتے ہیں متوقع ان سب کے بھی جوابات اسی مجلس عزا کے صدقے میں مومنین کی خدمت میں عرض ہوتے رہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. اگر میں ان सुन्नतों के ऊपर एतमाद करूं और इन सुन्नतों पर यकीन ले आऊं तो क्या आया ये जबर नहीं है? जब मुझे पता है कि ये खुदावंद आलम की सुन्नत है और ऐसा ही होना है तो मेरा इख्तियार कहां पर गया? तवज्जो से सुनिएगा भाई, जब मुझे ये यकीन पैदा हो गया कि खुदावंद आलम की ये तमाम सुन्नतें हैं, खुदावंद आलम ने हर फिरौन को उसके सर को नगू करना है, खुदावंद आलम तब मदद करेगा जब मैं उसकी मदद करूंगा, जब मुझे इन तमाम उमूर का पता है तो ये एक नौ मिनल जबर नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा यकीनन होगा। अगर मैं इसको जबर तसव्वुर करूंगा तो मेरी जजा और मेरा इकाब किस बुनियाद पर? यानी खुदावंद आलम ने मैंने जो अमल अंजाम देना है, अगर पहले से मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, खुदावंद आलम की सुन्नत के ज़ैल में मुझे पहले से मालूम है कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं वैसे ही अंजाम देता हूं और यकीनन वैसा ही होता है कि जिस तरह से परवरदिगार की सुन्नत है, तो क्या आया ये जबर नहीं है? अगर बेईन ही वैसा ही है और वैसा ही हो रहा है और यकीनन वैसा ही होता है तो मेरा अजर कहां पर है? क्या आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि उनको शहीद कर दिया जाएगा? क्या आया करबला का वाकया पहले से बयान नहीं किया गया था? क्या आया पहले से मालूम नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा? हजरत आदम की जब तौबा कबूल हुई तो करबला का पूरा वाकया बयान किया? जब हजरत नूह की कश्ती करबला के ऊपर से गुजरी और डगमगाई है तो फौरन ही हजरत नूह ने खुदावंद आलम से सवाल किया कि परवरदिगारा ये लर्जा क्यों है? हजरत जिब्राइल आए और कहा कि इस वक्त आपकी कश्ती करबला के ऊपर से गुजर रही है। करबला क्या है? हजरत जिब्राइल ने हजरत नूह को पूरा करबला का किस्सा सुना दिया। करबला का वाकया तो पहले से होना था, करबला के वाकये का तो मालूम था। इस तरह से बहुत सारे अंबिया अमीरुल मोमिनीन जब जंगे सफीन से वापस आ रहे हैं तो करबला की सरजमीन पे आके खुद को घोड़े से गिराते हैं, करबला की खाक को लेके सर पे डाला। मालिक अश्तर करीब आए कि मौला क्या हुआ? कहा तुम्हें नहीं मालूम कि ये जमीन कौन सी है? ये जमीन करबला है कि जहां पर मेरे लाल का खून बहाया जाएगा। पहले से मालूम, सबको सबसे पहले पता। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए तो हजरत जिब्राइल रसूल खुदा के कल्ब पर नाजिल हुए और कहा कि देखे आप एक फर्जंद का इंतखाब कर लें, या अपने बेटे इब्राहिम को बचा लें या हुसैन को। अल्लाह ताला के रसूल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान बचाई और साथ ही बयान कर दिया हजरत जिब्राइल ने कि भी ये करबला का वाकया होगा, आपकी उम्मत इनको करबला के रेगिस्तान के अंदर करबला के सहरा में कत्ल कर देगी। ये सब की सब रिवायात मौजूद है। अगर ये सब कुछ होना है, अगर खुदावंद आलम का कानून है कि खुदावंद आलम मजलूमों की हिमायत करता है और उनकी नुसरत करता है और उनको आला मकाम अता करता है, तो ये तो पहले से मालूम। फिर अजर किस चीज का? अगर करबला में कोई साथ गया तो उसका अजर किस चीज का? वो सजा और इकाब और अजर, उसका मेयार क्या होगा? अल्लाह ताला की सुन्नत तो वैसी है, जैसे होगा परवरदिगार वैसे ही नतीजे देगा। खुदावंद आलम ने बयान कर दिया, अजर कहां पर है, सजा कहां पर होगी, अजर कहां पर होगा, कब किसी को अजर दिया जाएगा, कब किसी को इकाब दिया जाएगा। अगर हम लोग इन सुन्नतों पर इसी तरह से यकीन ले आए बगैर किसी इल्लत के, बगैर किसी जवाब के, जो अभी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, तो अंबिया के बेसब का मकसद खत्म। भाई खुदावंद आलम की सुन्नत जारी हो, अंबिया ने आकर क्या करना? खुदावंद आलम ने जिसकी हिदायत करनी कर दे। अगर नबी की कोई पैरवी करता है तो उसको अजर किस चीज का? या खुद कहा जाए कि नबी को जब मालूम है कि मैंने जाकर ये अमल अंजाम देना है और मेरे साथ ऐसा होगा, चूंकि गैब का इल्म उसके पास, जब उसको मालूम है तो अजर किस चीज का? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम है इन्नल्लाह शाअ अन यरानी कतीला, कि खुदावंद आलम की मशीयत यह है कि मुझे कत्ल होता देखे, तो ठीक है, करबला में गए और कत्ल हो गए। यह इश्काल किया जाता है, कहा जाता है कि जब खुदावंद आलम की मशीयत थी तो रोते क्यों हो, गिरिया क्यों करते हो? भाई इस गिरिये की अजर क्यों मांगते हो? क्यों अल्लाह ताला से इसका अजर मांगकर
اپنی آخری اور عاقبت کے اندر امام حسین علیہ السلام کا جوار مانگتے ہو کیوں؟
اس کا جواب سنیے. ٹھیک ہے کہ خداوند عالم کے یہ قوانین حاکم ہیں اس کائنات پر کہ جیسے پروردگار کی مشیت ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر انسان اس پروردگار کی مشیت میں اپنے اختیار سے خدا کے قرب کو انتخاب کرتا ہے، خداوند عالم اس کو اجر عطا کرتا ہے. انسان کا اختیار خداوند عالم کی مشیت میں ہے، مشیت کے ذیل میں ہے، یعنی پروردگار کی ایک مشیت موجود ہے، خداوند عالم کا قانون حاکم ہے. خداوند عالم نے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کربلا میں ہو، دین محفوظ ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کو اختیار دیا کہ کربلا سجانی کیسے ہے. کربلا کو ڈیزائن امام حسین نے خود کیا ہے. خداوند عالم کی مشیت ہے کہ جو پروردگار کی نصرت کرتا ہے، جو پروردگار کی مدد کرتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے، لیکن مجھے خدا کی نصرت کیسے کرنی ہے اس کا انتخاب میں نے کرنا ہے. میں نے اس نصرت کا اختیار اور انتخاب کیسے کرنا ہے اس کا اختیار پروردگار نے مجھے عطا کیا. اسی وجہ سے جو کربلا میں اپنے ہدف کو عالی بنا کر کربلا میں شامل ہو گیا، سید الشہداء کی کربلا کے اندر وہ کربلا شہداء بن گیا، وہ شہداء کربلا بن گیا. اس کربلا میں جو بھی آتا چلا گیا، خداوند عالم اس کو حر سے حضرت حر بناتے چلے گئے. اس کربلا کے باہر جتنے رہے وہ سب کے سب اپنے سر پہ خاک ڈالتے چلے گئے. اس کی مثال ان تمام لوگوں کی کہ جنہوں نے خداوند عالم کے قانون کو سمجھنے کے باوجود، خداوند عالم کی سیرت کو سمجھنے کے باوجود، خداوند عالم کی سنتوں کو سمجھنے کے باوجود اپنے اہداف کو امام علیہ السلام کے اہداف کے قریب نہیں کیا، جو کربلا کے باہر کھڑے ہو کے صرف دعا کرتے رہے کہ اے خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ تو اپنے حسین کی خیر کر، کہ جو امام حسین علیہ السلام کو بغیر کسی ہدف کے بلا لیتے ہیں لیکن اپنے ہدف کو اس دنیا سے بڑھا ہی نہیں پاتے. میں وقت کے حسین کو اپنی ذات کے ہدف کے لیے بلا تو لوں، لیکن وہ ہدف کس قدر پست ہے کہ جب اس وقت کا حسین ظہور کرے اور ہر ذی حق کو اس کا حق دے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں پر میرے پاس بھی کسی اور کا حق موجود ہو، میرے پاس بھی کسی اور کا حق موجود ہو. مولا جب میرے سے وہ حق لے کر اس ذی حق کو دیں تو میں امام ہی کا مخالف ہو جاؤں، کیونکہ میرا ہدف اور کوئی نہیں مگر میری اپنی ذات ہے. جب تک انسان پروردگار کی ان سنتوں کو سمجھتے ہوئے معصوم کے ہدف کے قریب اپنے ہدف کو نہیں کرے گا، خداوند عالم اس کو اجر عطا نہیں کرے گا. جب تک انسان ان سنتوں کو سمجھنے کے باوجود، خداوند عالم کی اس سیرت کو سمجھنے کے باوجود اپنے ہدف کو عالی نہیں کرے گا، پروردگار اس کے مرتبے کو نہیں بڑھائے گا. ہم نے مرتبے گھٹتے ہوئے بھی اور بڑھتے ہوئے بھی دیکھے ہیں کربلا میں. کسی کا مرتبہ گھٹ گیا کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام چراغ کو گل کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جب امام نے چراغ کو گل کیا تو کوئی اٹھ کر نہیں گیا، گئے ہیں لیکن ان 72 میں سے کوئی نہیں گیا. شب عاشور کئی افراد امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مولا ابھی ہماری زندگی آپ کو کوئی نفع عطا نہیں کر سکتی، اگر ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر بھی دیں تب بھی آپ کی جان نہیں بچ سکتی، جب آپ کی جان نہیں بچ سکتی تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم چلے جائیں. امام علیہ السلام نے کہا انت حل منی، کہ تم لوگ سب کے سب اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تم لوگوں پر اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، تم لوگوں نے جو میرے ہاتھ پر اپنی بیعت کی ہے تم لوگوں نے جانا ہے چلے جاؤ۔ کس ہدف کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے؟ امام نے چراغ گل کیا اور اٹھ کے چلے گئے کہ مولا ہماری زندگی آپ کو بچانے والی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کی حفاظت کرنا۔ آج کی دنیا میں بھی ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مولا اگر ہماری زندگی چلی بھی جائے، مال چلا بھی جائے، تب بھی اس دین کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو مجبور نہیں کرتا کسی کو، چلے گئے۔ لیکن کتنے کہ جو واپس لوٹ آئے، کہ جو حر بن گئے، کہ جن کو خداوند عالم نے آزاد کر دیا، کہ جن کو خدا نے حضرت حر بنا دیا۔ کس طرح سے یہ امام علیہ السلام کے ساتھ ملے کہ جب امام علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی جانب آ رہے ہیں تو رستے میں 1000 کے لشکر کے ساتھ حضرت حر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملے جا کر۔ بہت شدید پیاس ہے، حیوان بھی پیاسے ہیں۔ امام علیہ السلام نے شراف کے مقام پر اپنے اصحاب سے کہا، اپنے انصار سے کہا کہ دیکھو جتنا پانی بھر سکتے ہو سارے کا سارا پانی بھر لو، جتنا جمع کر سکتے ہو، ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو۔ سارا پانی جب ذخیرہ ہو گیا، آگے حضرت حر کا لشکر 1000 سپاہیوں کے ساتھ جب آ کر امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کو پانی پلاؤ۔ کچھ انصار نے آ کر امام سے کہا کہ دیکھیں امام، اگر ہم لوگ ان سب کو پانی پلا دیں گے تو ہمارے پاس اتنا ذخیرہ باقی نہیں رہے گا کہ ہم لوگ آگے بھی اپنے سفر کو باقی رکھ سکیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کی پیاس کو بجھا دو، ان سب کو سیراب کرو، حر کے لشکر کو سیراب کرو۔ ان کے حیوانوں کو سیراب کیا گیا۔ امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کوزے کو بھرتے ہیں، جام کو بھرتے ہیں اور حضرت حر کو پلاتے ہیں۔ جب ان کو سیراب کر دیا، امام علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے سفر کو آگے بڑھانے لگے ہیں تو حضرت حر آگے آ گئے کہ مولا آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کہ کیوں؟ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے یہ لشکر دے کر بھیجا ہے کہ جہاں پر بھی آپ سے ملوں آپ کے ہمراہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جا کر وہ آپ کو عبید اللہ کے دربار میں تسلیم کر دوں، آپ کو اس کے حوالے کر دوں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں تم لوگوں نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا، تم لوگوں نے تو خط لکھے کہ جس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ کہا مولا کوفہ کے حالات تبدیل ہو گئے، جب سے عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے سب کے سب کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن تلواریں بھی آپ کی گردن پر ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں چونکہ جانتے ہیں کہ یہی امام برحق ہیں، لیکن مولا تلواریں بھی آپ کی گردن پہ ہیں۔ امام نے کہا اچھا میں کوفہ کے لیے نہیں جاتا، واپس مدینہ لوٹ جاتا ہوں۔ کہا نہیں امام، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے احکام ہے کہ میں آپ کے لشکر کو لوں اور تب تک ہمراہی کرتا چلا جاؤں جب تک کہ آپ کو کوفہ نہ لے جاؤں۔ یہاں پر امام نے جب حر کی بھی ہدایت کرنا چاہی تو دیکھیں کس طرح سے خداوند عالم نے سبب بنایا کہ حر آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر جب مولا اپنا گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلانے لگے تو گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ جب لگام کو پکڑا تو امام علیہ السلام نے کہا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، ماں تریت، تجھے کیا چاہیے؟ تو نے کتنا عجیب کام کیا، تو نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ حضرت حر کا جواب سنیں گے؟ حضرت حر کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کی جگہ اس سارے لشکر کے سامنے کوئی عرب میں سے کوئی بات یہ میری ماں کے بارے میں کہتا تو میں پلٹ کے اس کو جواب دیتا، لیکن مولا میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا چونکہ آپ کی ماں زہرا ہے، آپ کی ماں فاطمہ ہے، رسول خدا کی دختر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر حر پلٹ گیا، جہاں پر سمجھ گیا کہ حسین کا ہدف کچھ اور ہے، حسین کچھ اور چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کربلا بپا ہوئی تو شب عاشور بلکہ صبح فجر کے وقت حر اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ امام حسین کے ساتھ آ کر ملتا ہے، اور جب امام حسین سے آ کر ملا نا تو آ کر کہتا ہے کہ مولا میں اس بےدبی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جو میں نے لگام آپ کے فرض کی پکڑی تھی. امام حسین حضرت حر کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کہتا ہے مولا میں ابھی تک اپنی توبہ کو قبول نہیں سمجھتا مگر کہ دو کام کر لوں. امام نے کہا کیا؟ کہا مولا اس کربلا میں پہلا شہید میرا بیٹا ہوگا، مطلب پہلے وہ جائے گا وہ شہید ہوگا. امام نے منع نہیں کیا. کہا دوسرا میں ثانیہ زہرا کے خیمے کے قریب ہو کے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اور ثانیہ زہرا کے خیمے کے قریب گئے، جا کے کہتے ہیں اے ثانیہ زہرا، اے آقا زادی، میں ہر دست بدستہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. آپ کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ کا بھائی 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی وجہ میں. دیکھیں پھر آگے سے امام حسین کس طرح سے شفقت کرتے ہیں. حسین ہے نا، امام ہے، کس طرح سے مدد کرتا ہے، کس طرح سے ہدایت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جب بیٹا امام حسین علیہ السلام کے نام پر شہید ہو گیا اور پہلا کربلا کا شہید، تو اس سے پہلے کہ حضرت حر اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچتے، دائیں جانب دیکھتے ہیں کہ حسین پہلے سے موجود ہے. اے حر، مکروہ ہے کہ کوئی اپنا جوان بیٹا اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے. اے حر، میں حسین ابھی زندہ ہوں، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، میں تجھے نہیں اٹھانے دوں گا، مکروہ ہے. میں قربان جاؤں، حسین سے کوئی سوال کرے کہ مولا جب آپ کا جوان علی اکبر شہید ہوا، اے کس طرح سے اس کے سینے سے نیزے کی ایڑی کو نکالا ہوگا، کس طرح سے مولا نے جوان بیٹے کے جنازے کو اٹھایا. حضرت حر کے لشکر کے ہمراہ آج 2 محرم ہے نا عزیزوں، آج امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. یہ قافلہ حر کے لشکر کے ساتھ ساتھ جب پہنچا ہے تو ایک جگہ پہ آ کے امام حسین کے گھوڑے نے چلنا روک دیا. امام نے اپنے زلجنا کو ایڑ لگائی اور کہتے ہیں آگے بڑھو. جب آگے نہیں بڑھا تو امام نے اپنی سواری کو تبدیل کیا. بعض روایات کے مطابق اس مقام پر پہنچ کے امام نے 7 سواریاں تبدیل کی، دائیں بائیں پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس کا کیا نام ہے. کہا بنی اسد کا قبیلہ یہاں پر آباد ہے مولا. امام نے کہا بلا لو. بنی اسد کے قبیلے کو بلایا گیا، کہا اس جگہ کا کیا نام ہے. جانتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی ہیں، امام وقت ہیں. کوئی کہتا ہے مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں. امام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہا مولا اس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے. کوئی اور نام بھی ہے مولا؟ اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. نام بتلاتے گئے، ایک بزرگ بیچ میں سے کہتا ہے مولا اس کو کربوبلا بھی کہتے ہیں. امام نے جیسے ہی سنا کہا اعوذ باللہ من کرب وبلا، ہا ہنا محت رحالنا، ہا ہنا مقتل رجالنا. میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس کرب و بلا سے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا. اتنا کہنا تھا کہ امام نے عباس کو اشارہ کیا، عباس یہاں پر اپنے خیمے لگا لو، سب کو اماریوں سے اتار لو. جب اماریوں سے اتارنے کا حکم آیا نا تو ثانیہ زہرا نے بلایا ہے میرے ماں جائے حسین، جتنی جلدی ہو سکے اس زمین سے گزر جاؤ، اس زمین سے مجھے تمہارے لہو کی خوشبو آتی، میرا دل متذبذب ہے. کہتے مجھے اس زمین سے، ثانیہ زہرا کہتی ہے میرے ماں جائے حسین، اے میرے بھیا حسین، اس زمین سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی، جتنی جلدی ہو سکے اس سے گزر جاؤ. امام علیہ السلام نے دلاسہ دیا. دلاسہ دینے کے بعد کہا کہ یہیں پر خیمے نصب کر دیے جائیں. لیکن خیموں کو نصب کرنے سے پہلے بنی اسد کو بلایا، کہا کہ میں تم لوگوں سے یہ زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد نے کہا مولا ہم آپ کو ویسے ہی یہ زمین ہبا کرتے ہیں، ہدیہ کرتے. کہا نہیں،
اس زمین کا مالک میں حسین بننا چاہتا ہوں۔ روایات کہتی ہیں 60,000 درہم میں امام علیہ السلام نے جب کربلا کی زمین کو خرید لیا نا، تو خریدنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں اور بچوں کو بلا لاؤ، تمہاری عورتوں اور بچوں کے سامنے یہ زمین 3 شرطوں پہ واپس تمہیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے جوان گئے ہیں، اپنی عورتوں اور بچوں کو بلا کر لائے۔ امام نے کہا دیکھو میں نے یہ زمین خرید لی ہے، اس زمین کا مالک حسین ہوں، 3 شرائط پر اس زمین کو دوبارہ سے تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ مولا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا، اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا۔ تو مولا آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی زمین پر ہل نہ چلائیں گے۔ مولا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو کچھ دنوں کے بعد یہاں پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور کچھ زمانے کے بعد میری زیارت کے لیے میرے سائلین آئیں گے، اور دیکھنا ان کو اپنا مہمان رکھنا، وہ تھکے ہارے ہوں گے نا، 3 دن تک ان کو اپنا مہمان رکھنا، ان کی نوازہ کرنا، ان کو بتانا کہ یہ حسین بن علی کی قبر ہے، ان کو قبروں کے نشان بتانا۔ جب دوسری شرط بھی بیان ہو گئی نا، امام علیہ السلام نے کہا دیکھو ابھی تیسری شرط باقی ہے۔ کہتے ہیں مولا تیسری شرط کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے جب مولا سے پوچھا نا، امام علیہ السلام نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں یہاں پر قتل کر دیا جائے گا، اور اشقیاء اپنے جنازے تو دفنا جائیں گے، ہمارے جنازے میں کون کفن کر بلا کی تپتی زمین پر چھوڑ جائیں گے، اور دیکھنا آنا ہمارے جنازوں کو دفنا دینا، اور نہیں معلوم امام حسین کو کیا سوچی ہے۔ خواتین کو بلایا، کہا دیکھو ایک خوف ہوگا اگر تمہارے مرد ہمارے جنازوں کو نہ دفنائے نا، اور تم چادریں اوڑھ کے آ جانا، ہمارے جنازوں کو دفنا دینا۔ امام یہ بات کرتے ہوئے گریا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا، کہا بچوں تم تو چھوٹے ہو نا، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم کربلا کی زمین پر کھیلتے کھیلتے آنا، اپنی ننی ننی مٹھی میں کربلا کی ریت کو لینا، ہمارے دلوں کا کفن لاشوں میں ڈالتے رہنا۔ اور جب کربلا بابا ہو گئی، عاشور گزر گیا، 12 محرم کو جب کوئی بھی دفنانے نہ گیا نا، بنی اسد کی خواتین آگے پڑھی اپنے مردوں کو کہتی ہیں تم اپنے حسین سے کیے وعدے کو بھول گئے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے اپنے مالا سے کیا وعدہ کیا ہے؟ کہا دیکھتی نہیں ہو اے کس طرح سے یہاں پر لاشوں کو پامال کیا گیا، دیکھتی نہیں ہو کہ کس طرح سے یہاں پر ظلم کیا گیا، خاموشی سے گھر میں بیٹھی رہو۔ اور جب یہ سننا تھا نا، اپنی چوڑیوں کو توڑا، اپنے حجاب کو لیا، اپنے بچوں کو لے کر جانے لگی ہے، اے تم نہیں جاتے، ہم زہرا کے لال کو دفنائیں گے، ہم کربلا جائیں گے، زہرا کے لال کو دفنائیں گے۔ اچھا جیسے ہی نکلے ہیں نا، بنی اسد کے جوانوں کی غیرت نے للکارا ہے کہ اگر یہ خواتین چلی گئی تو قیامت تک کے لیے اور تم لوگوں کو غیرت کے نام سے نہیں جانا جائے گا، اور تم لوگ بیٹھو زہرا کے لال کو اب دفنا کر آتے ہیں۔ آج تک جب عاشور کی صبح ہوتی ہے نا، حسین کے حرم کے سامنے والے خیابان سے بنی اسد کا قبیلہ آگے آگے مرد کندھوں پر بیلچے لیے ہوئے، پیچھے پیچھے خواتین اور پیچھے پیچھے بچے صدا بلند کرتے ہوئے آتے ہیں،
لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔